ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑو اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لو، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے۔ پیچھے سے فرعون اپنا لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہ کی تھی۔ اب دیکھیے کہ بظاہر تو فرعون نے بہت ترقی کی تھی، بڑی بڑی عمارات بنوائی، بڑے بڑے مجسمے بنوائے، ایسا زبردست آرٹ جنم دیا کہ جس کی مثال آج بھی دنیا میں بمشکل ملتی ہے۔ ان سارے دنیاوی کارناموں اور ترقیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فرعون نے اپنی قوم کی صحیح رہنمائی نہیں کی۔ تو گویا کسی بھی لیڈر کے لیے اپنی قوم کی رہنمائی میں صرف دنیاوی ترقی کا ایجنڈا ہی شامل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لوگوں کی اخلاقی، روحانی اور دینی ترقی کا پروگرام بھی شامل ہونا چاہیے، کیونکہ جسم اور روح دونوں مل کر انسان بنتے ہیں۔ جن قوموں نے بھی محض مادی ترقی میں نام پیدا کیا وہ بہت جلد زوال سے دوچار ہو گئی، کیونکہ دوسری سمت یعنی اخلاقی ترقی میں وہ کمزور تھی۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ بے شمار مادی ترقی کے باوجود مغرب میں نفسیاتی بیماریوں کے ہسپتال جسمانی بیماریوں سے زیادہ بھرے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو کسی سائیکٹرسٹ سے اپائنٹمنٹ لینا ہو تو اس میں زیادہ وقت لگے گا بنسبت اس کے کہ آپ کسی دانت یا کان دکھانے والے ڈاکٹر سے وقت لیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفسیاتی بیماریاں اتنی عام ہو گئیں باوجود اس کے کہ ان لوگوں کے پاس زندگی کی ہر آسائش مہیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں، سویڈن اور ناروے وغیرہ میں خودکشی کا ریٹ دنیا کے باقی ممالک سے کہیں زیادہ ہے، حالانکہ وہ دنیا کے خوشحال ترین ملک ہیں، کیونکہ وہاں پر جو لوگ خود کما نہیں سکتے، سوشل سیکیورٹی کا ایسا نظام ہے کہ جو کھانے پینے کے علاوہ رہائش کا بھی بندوبست کرتا ہے، تعلیم بھی مفت فراہم کرتا ہے۔ یہی بنیادی انسانی ضرورتیں ہیں جن کے بارے میں انسان عام طور پر پریشان رہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ان مسائل کا حل ہونا حقیقی مسائل کا حل نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ جو بیمار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم صحت مند ہو جائیں تو زندگی میں مسئلہ نہ رہے، تو آپ دوسری طرف دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ صحت مند ہوتے ہوئے مسائل سے دوچار ہیں۔ ایک شخص سمجھتا ہے کہ اگر اس کے بچوں کو تعلیم مل جائے، اس کا خرچہ پورا ہو جائے تو پھر اس کے مسئلے حل ہو جائیں، حالانکہ بہت سے لوگ تعلیم یافتہ ہوتے ہوئے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ جو بھوکا ہے وہ سمجھتا ہے میرے پیٹ میں کھانا ہو جائے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، حالانکہ بہت سے لوگ کھانا رکھتے ہوئے بھی پریشان ہیں، غمگین ہیں، دکھی ہیں۔ تو پھر کوئی بھی خوشحالی اور ترقی جو انسان کی صرف چند مادی ظاہری ضروریات کو پوری کرتی ہو وہ حقیقی ترقی اور حقیقی خوشحالی نہیں ہے۔ حقیقی خوشحالی اسی وقت آتی ہے جب ان دونوں میدانوں میں ترقی کی جائے اور برابر کی ترقی کی جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرعون اور اس کی قوم کی ساری ترقیوں کے باوجود کیا فرماتے ہیں کہ فرعون نے اپنی قوم کی کوئی صحیح رہنمائی نہ کی تھی۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی، اور طور کی دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من اور سلوا اتارا، کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا پھر وہ گر کر ہی رہا، البتہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا رستہ چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی ہے موسیٰ؟ جانا سب کو اکٹھے تھا، موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے شوق میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے۔ ہمارے لیے بھی دن میں پانچ وقت نماز کا وقت، اللہ کی ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ وقت آتے ہی نماز کی طرف لپک جاتے ہوں؟ کسی مجبوری عذر کا ہونا تو اور بات ہے، ورنہ بعض وقت محض بیٹھے بیٹھے بھی ٹالتے رہتے ہیں، اچھا ابھی پڑھ لیتے ہیں، ابھی پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ کوئی ضروری کام نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ہم ٹال رہے ہوتے ہیں۔ تو نماز اللہ کی ملاقات کا ذریعہ ہے۔ دن میں پانچ مرتبہ ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم کس شوق سے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی اے موسیٰ علیہ السلام؟ اس نے عرض کیا بس وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے، میں جلدی اس لیے آ گیا ہوں کہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ فرمایا اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنے قوم کی طرف پلٹے، جا کر کہا اے میری قوم کے لوگوں، تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہ کیے تھے؟ کیا تمہیں دل لگ گئے؟ یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیلی عورتیں زیور کی بہت شوقین تھی، اور عموماً جو قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں ان کی خواتین کے معاف کیجیے ایسے ہی شوق ہوتے ہیں، کیونکہ زندگی میں کوئی بڑا مقصد تو ہوتا نہیں، پھر انسان صرف زیور کپڑے کے لیے ہی جیتا ہے۔ جب ان کو مصر سے نکلنے کا حکم ہوا ہجرت کا، تو آخری چیز جو وہ اٹھا کر ساتھ لے گئے وہ زیورات تھے۔ اور یہ بہت نفسیاتی حقیقت یہاں کھولی جا رہی ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہم میں سے کسی کو کہا جائے کہ 24 گھنٹوں کے اندر یہ جگہ چھوڑ دو، کیا ساتھ لے کے جائیں گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ زیورات کے بوجھ سے ہم لگ گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا، پھر اس طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کرنے کا اللہ آیا۔ وہ زیورات تو بچڑے کی شکل میں ڈھل گئے الہ بن کر، لیکن بعض زیورات جو الہ تو نہیں بنتے لیکن الہ سے کم درجہ بھی نہیں رکھتے۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر نکال لایا، جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ لوگ پکار اٹھے، یہی ہے تمہارا خدا، یعنی بچڑا تمہارا خدا ہے، اور موسیٰ کا خدا؟ موسیٰ اسے بھول گیا، کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ وہ ان کی بات کا جواب بھی نہیں دیتا اور نہ ان کے نفع نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے، پھر بھی وہ اس کو خدا مانتے رہے؟ محض اس لیے کہ سونے کا ہے، بہت قیمتی ہے، اور محض اس لیے کہ اس کے اندر سے آواز بھی آتی ہے جیسے کوئی اصلی بیل بولتا ہو؟ تو کتنی بھی مشابہت ہو حقیقت سے اور کتنی بھی قیمتی کوئی چیز ہو، لیکن ظاہری مشابہت اور مماثلت سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکے تھے کہ لوگوں، تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون علیہ السلام کی طرف پلٹے، بولے، ہارون، جب تم نے دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ کتنی زبردست حکمت تھی ہارون علیہ السلام کے پاس کہ انہوں نے زبان سے روکا ضرور قوم کو، لیکن جب قوم نہ مانی تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، سختی نہیں کی، ایک حد سے آگے نہیں بڑھے۔ کیوں؟ تاکہ قوم ٹکڑوں میں نہ بچ جائے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ امت کی وحدت اس سے کہیں زیادہ بہتر چیز ہے کہ انسان نیکی کا ایسا حکم دینے لگے کہ جس سے لوگ جڑنے کی بجائے کٹنے لگے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ تو برائے وصل کر دنام دی، نئے برائے فصل کر دنام دی، کہ پیغمبر اس لیے آتے ہیں لوگوں کو جوڑنے کے لیے، نہ کہ کاٹنے کے لیے۔ تو دین کا وہ پیغام پیغام نہیں کہ جس کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے اور ایک دوسرے سے کٹنے لگے، الا یہ کہ اصول پر تو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا اگر کوئی کہے کہ شرک کرو تو وہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کوئی کر رہا ہے اور آپ اس کو روکتے اور رکتا نہیں، تو آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ ڈنڈا اٹھا کے اس کے سر پہ برسائیں کہ تم شرک سے باز کیوں نہیں آتے، نہیں، پھر اس کا معاملہ اور خدا کا معاملہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے باز پرس کا ایک وقت مقرر ہے تو تجھ سے ہرگز نہ چلے گا، اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریجھا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ لوگوں، تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے، جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر درس نصیحت عطا کیا ہے۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، یہ کون سا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا؟ قرآن پاک۔ من اعرض عنہ، جو اس سے اعراض برتے گا، جو اس سے منہ موڑے گا، اس کا کیا انجام ہوگا؟ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، وہ قیامت کے روز سخت گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔ قرآن سے منہ موڑنا کوئی معمولی گناہ نہیں۔ اس سے منہ موڑنے کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں اپنی مرضی کے مطابق جیے، اور جو شخص دین کا علم رکھتا ہی نہ ہو، یہ جانتا ہی نہ ہو کہ کتاب اللہ کیا کہتی ہے، اور صرف اپنی عقل اور خواہشات اور لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر زندگی کی بنیاد رکھ دے، تو ایسے شخص کے لیے پھر قیامت کے دن کیا ہے؟ وزرا، گناہ کا بوجھ، سخت بوجھ، خالدین فیہ، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اسی وبال میں گرفتار رہیں گے۔ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ ہوگا۔ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، جس سے سور پھونکا جائے گا۔ سور کا پھونکنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ سور کیا ہے، آپ نے فرمایا وہ ایک کرن ہے جو پھونکا جائے گا، جیسے سینگ ہوتا نا اس طرح، یعنی بگل کی طرح۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اس کا دائرہ آسمانوں اور زمینوں کے بقدر ہے، یعنی عموماً بجانے والی چیز کا جو سرکل ہوتا ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن سور کا جو دائرہ ہے وہ اتنا بڑا ہوگا جیسے زمین و آسمان، اور جب وہ بجایا جائے گا تو اتنی بڑی آواز اس سے آئے گی کہ ہر شخص یہ سمجھے گا گویا اس کے کان کے پاس بج رہا ہے، شدید قسم کا شور سنے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام نے قرن کا لقمہ بنایا ہوا ہے، یعنی اس کو منہ سے لگا کے، بگل کو منہ سے لگا کے بیٹھے ہیں، پیشانی جھکائی یا موڑی ہوئی ہے کہ رب کے حکم کا انتظار ہے کہ کب ہو جائے اور وہ اس میں پھونک مار دیں۔ اور اسرافیل علیہ السلام اپنی پیدائش سے لے کر اب تک بس صرف اس کام کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اور جب اللہ کا حکم ہوگا سب کچھ ملیا میٹ کر دیا جائے گا۔ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے، یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ چپکے چپکے باتیں کریں گے، سرکوشیاں کریں گے، اِلَّا بُسْتُمْ اِلَّا عَشْرًا، کہ دنیا میں مشکل سے ہی تم نے کوئی 10 دن گزارے ہیں۔ قیامت کے دن انسان جب پلٹ کر پیچھے اپنی زندگی کو دیکھے گا تو وہ زندگی محض 10 دن لگے گی، حالانکہ آج تو یہ کئی سال پر محیط ہے، اور خصوصاً اگر غم کی حالت میں انسان تو لگتا ہے کہ پہاڑ ہے، کبھی اس کی مسافت طے نہیں ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک سچی بات ہے، آج اگر ہم پچھلی اپنی زندگی کو دیکھیں تو وہ بھی ہمارے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، ایک لمحہ ہی ہے۔ قیامت کے دن انسان کو اپنی پچھلی گزری ہوئی زندگی کیسے محسوس ہوگی؟ اس آیت کے مطابق 10 دن۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، قال كم لبثتم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا يوما او بعد يوم فاسال العادين، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم زمین میں کتنے سال جیے ہو، وہ جواب دیں گے کہ ایک دن یا دن کا ایک حصہ، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جس دن قیامت قائم ہو جائے گی تو مجرم لوگ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہم موت کی حالت میں ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں پڑے رہے، اس طرح وہ دنیا میں بھی دھوکے کھاتے رہتے تھے، اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ کتاب اللہ کی روح سے تو تم یوم البعث تک پڑے رہے ہو، اور یہ وہی یوم البعث ہے مگر تم جانتے نہ تھے۔ سورۃ الروم آیت 55 اور 56۔ تو گویا وہاں پر انسان کو اپنی یہ طویل ترین زندگی بہت چھوٹی دکھائی دے گی۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا اِلَّا بِسْتُمْ اِلَّا يَوْمًا، 10 دن کی بات کرتے ہو، تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی۔ اب دیکھیے کہ یہ زندگی ایک دن کی زندگی، اور آخرت صرف قیامت کا دن ہی 50,000 سال کے برابر، اور اس کے بعد جنت یا جہنم انلمیٹڈ۔ انلمیٹڈ کو لمیٹڈ سے تو کوئی نسبت ہی نہیں بنتی۔ اب اگر ہم ان تینوں اس کو سامنے رکھ لیں، ان مدتوں کو، کہ ایک طرف دنیا کی مثلاً 50 سالہ زندگی، دوسری طرف قبر کی زندگی یا برزخ کی زندگی، اور تیسری طرف آخرت کی زندگی، قیامت کے دن کی، اور پھر اس کے بعد جنت یا جہنم کی، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں، اب بتائیں کہ ان میں سب سے کم حصہ کون سا ہے؟ یہ جو اس وقت ہمارے پاس ہے، بہت سا گزر گیا اور تھوڑا باقی ہے، اور یہ حصہ سب سے زیادہ اہم بھی ہے، دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس میں ہم کرتے کیا ہیں۔ قبر میں پڑھے اگر 1,000 سال کی کوئی تسبیح پڑھے نا تو ایک نیکی نہیں لکھی جائے گی، جبکہ دنیا میں اجر ہی اجر ہے، یہ سمیٹنے کی جگہ ہے، کل تو استعمال کرنے کا وقت ہے۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر اس دن پہاڑ کہاں چلے جائیں گے، کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا۔ اور وہ بھی ان کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے۔ اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، اور آواز رحمان کے آگے دب جائیں گی۔ ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے، اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ رحمان اس کی اجازت دے دے کسی کو اور اس کی بات سننا وہ پسند کرے۔ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے۔ لوگوں کے سب اس حی القیوم کے آگے جھک جائیں گے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما، نامراد ہوگا وہ جو اس وقت کسی ظلم کا بارو گناہ اٹھائے ہوئے ہو، اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، شاید کہ لوگ تجربی سے بچ نکلیں۔ پس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، اور دیکھو کہ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کیا کرو وقل رب زدنی علما، کہ اے پروردگار مجھے زیادہ علم عطا کر، مجھے مزید علم سے نواز۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے دعا مانگنے کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے معلم براہ راست اللہ تعالیٰ ہیں، جن کے پاس وہی جبریل امین لاتے ہیں، بہت سے حقائق اور حکمتوں کو جاننے والے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی پسندیدہ کیا ہے کہ رب زدنی علما۔ تو ہم میں سے ہر شخص، ہاں کوئی شخص خود کو کتنا ہی علامہ بہر سمجھتا ہو، ہمیشہ اچھے نفع مند مزید علم کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ علم روشنی ہے زندگی کے راستوں میں۔ ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گئے، اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ یعنی کسی کام کے لیے صرف نیت نہیں کافی، عزم اور پختہ ارادہ کافی ہے، کمٹمنٹ ضروری ہے، ورنہ کام نہیں ہو سکتا۔ نیک بننے کو تو ہر ایک کا دل چاہتا ہے۔ بہت سے والدین آپ نے دیکھا ہوگا، خود نماز بھی پڑھیں گے لیکن یہ کہیں گے کہ ہاں کسی طرح ہمارے بچے پڑھنے لگ جائیں، کہ یہ ہمارے لیے پھر دعائیں کریں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ دعائیں بچوں کی بھی اسی وقت فائدہ دیتی ہیں جب انسان خود بھی اپنے فرائض پورے کرے۔ اور وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ سب تو سجدے میں گر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ اس پر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے۔ لیکن شیطان نے اس کو بھسلایا، کہنے لگا آدم علیہ السلام بتاؤ تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لا زوال سلطنت حاصل ہوتی ہے، آخر کار دونوں میاں بیوی۔ بائبل کے برخلاف قرآن میں عورت کو بلیم نہیں کیا گیا بلکہ دونوں کو برابر کا قصوروار ٹھہرایا گیا۔ آخر کار دونوں میاں بیوی اس وقت کا پھل کھا گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھلنے لگے، اور دونوں لگے اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ سیدھی راہ سے دور نکل گئے۔ پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا، یعنی واپس بلا لیا، معاف کر دیا، چن لیا، اور اس کی توبہ قبول کر لی، اور اسے ہدایت بخشی، اور فرمایا تم دونوں یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا، جو میرے اس ذکر یعنی اس نصیحت کے سبق سے منہ موڑے گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ بہت بڑی حقیقت ہے جس پر سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے، کیا کہ جو شخص ہدایت چاہتا ہے وہ اس کتاب کی طرف رجوع کرے، اور جو اس سے منہ موڑے گا یعنی دنیا میں ہی اس کو اس کے کیے کا مزہ چکھاؤں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے پاس خواہ مادی خوشحالی دنیا میں کتنی بھی ہو، لیکن ان سب چیزوں اور نعمتوں کے ہونے کے باوجود اگر انسان پریشان ہے یا زندگی میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان کسی ایک بہت بڑی ذمہ داری سے فرار حاصل کر رہا ہے یا اس کو پورا نہیں کر رہا۔ اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ والذین یمسکون بالکتاب، اس کتاب کو مضبوط پکڑ لینا۔ فرمایا جو اس سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی، قیامت کے روز ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی نا. اب اگر کوئی شخص کہے نہیں میں نہیں دیکھنا چاہتا آیتوں کو، تو وہ تو سب کو پتا ہے کہ موجود ہیں، اور اگر وہ موجود ہیں اور ہم خود سستی کے بارے جان بوجھ کر اس کی طرف رجوع نہیں کرتے، تو پھر اللہ کے ہاں پکڑ ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا، اللہ میں تو دنیا میں خوب دیکھتا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ قال کذلک اتتک آیاتنا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں اسی طرح تو ہماری آیات جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی، فنسیتھا تو نے ان کو بھلا دیا. آیات کو بھلانا کیا ہے؟ ایک تو یہ سیدھا سادہ مطلب ہے کہ حفظ کر کے یاد کر کے بھول جانا، یہ بھلانا ہے، یا پھر یہ کہ اس کے اندر جو احکام ہیں ان کو بھلا دینا، یا یہ کہ خود اس کو ہی بھلا دینا کہ وہ ایک طرف بند پڑی رہے اور انسان زندگی کے باقی کاموں میں مشغول رہے، زندگی گزرتی چلی جائے اور اس کتاب کو کھولنے کا کبھی وقت ہی نہ آئے، اس کو اگنور کرنا، اسے پش ڈال دینا، چھوٹی چیز سمجھنا، معمولی کام سمجھنا. فرمایا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، آج اسی طرح تم بھلائے جاتے ہو، دنیا میں تم نے میری کتاب بھلا دی، آج میں تم کو بھلاتا ہوں. اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں ہی بدلہ دے دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے. پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل و سلیم رکھنے والے ہیں. اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پہ صبر کیجیے، اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے، یعنی فجر اور عصر کے اوقات میں خاص طور پر اللہ کی تسبیح کا حکم، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو، اور دن کے کناروں پر بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے. اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو، یہ ہے کرنے کا کام، خود بھی اس کے پابند رہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر یہ حکم تھا تو ہم سب کے لیے بھی ہے، لیکن عموماً امت کے افراد اس سے غافل ہو گئے ہیں. بعض والدین خود تو نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن اولاد کو نہیں کہتے، کیونکہ وہ آسانی سے مانتی نہیں، اور جب بچپن سے نہیں کہا ہوتا تو پھر بڑے ہو کر تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے کیا حکم ہے کہ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے کہو. جب یہ تحقیق سے بھی ثابت ہو گیا ہے کہ اگر کوئی بچہ اس عمر میں 7 سے 10 سال کی عمر اور 12 سال کی عمر فارمیشن پیریڈ بتایا گیا کہ اگر کوئی اس میں کام کوئی کرنا شروع کر دیتا ہے تو ساری زندگی پھر اس کو مشکل نہیں لگتا، اور جو کام انسان اس وقت میں نہیں کرتا پھر آئندہ اس کے لیے کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہم تم سے کوئی رسک نہیں چاہتے، رسک تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے. وہ کہتے ہیں یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا، اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ یعنی قرآن پاک پچھلی کتابوں کا بھی ایک خلاصہ ہے. اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، بس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا من اصحاب الصراط السوی و من اهتدى، کہ کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب